शुरू होने वाला है। और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये जो मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, जो जनार के जुलूस निकलते हैं, जो मजलिसें होती हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है जो कि पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की सेक्टेरियन हारमोनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसके लिए हमें जो जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़्यादा तेज़ होने पड़ेंगे और उनको ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। मगर यहाँ पे मैं एक बात कहते चलूँ कि अभी तक जितनी भी हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब हो या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो शहरों में, ये बेसिकली मिलिट्री और इंटेलिजेंस के कार्रवाइयाँ हैं।
जी
टेररिज्म में और इसके के खिलाफ जंग जीतने के लिए इट हैज़ टू बी अ टोटल होल नेशनल एफर्ट, इट हैज़ टू बी अ होल ऑफ द नेशन एफर्ट। जब तक पूरी कौम मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, ये हमें कामयाबी शायद मिलना मुश्किल हो जाएगी। और उसके जो उसका तरीका जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल मुकम्मल तौर पर अदा करे। उसके अलावा जुडिशरी जो है वो अपना रोल भी बहुत ही सही मानों में इंसाफ के साथ उसका रोल अदा करे। अभी आप अगर आपकी मिलिट्री, आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज दहशतगर्द पकड़ते हैं और वो अदालतों में जाते हैं, तो एक स्पीडी ट्रायल सिस्टम के तहत उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर वो बेकसूर है तो उनको छोड़ दें, अगर वो कसूरवार है तो जाहिर बात है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान में हमें थोड़ा सा ये अभी और फैक्टर ऐड करना पड़ेगा कि ये मुकम्मल तौर पर होल ऑफ द नेशन एफर्ट बने, मिलिट्री ऑपरेशन भी चलें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी चलें, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, हमारी जुडिशरी, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सब मिलकर एक यूनाइटेड एफर्ट के साथ टेररिज्म का खात्मा करने की कोशिश करें।
अच्छा, आप मुझे ये बताएगा भाई साहब, पाकिस्तान में पुलिस ने मशरक वुस्ता में सरगर्म शिद्दत पसंद ग्रुप जो दाएश है उससे मुबैना तौर पर वाबस्ता दो अफराद को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान में गाहे गाहे दाएश की मौजूदगी की खबरें मिलती रही हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ ने भी बहुत भरपूर लहजे में ये कहा था कि पाकिस्तान में किसी गैर मुल्की दहशतगर्दों को पनपने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है। तो शिद्दत पसंदी की तारीख के तनासर में मुबस्सरीन को यह खदशा जरूर है कि अगर दाएश के गैर मुल्की जंगजू पाकिस्तान में दाखिल ना भी हों तो इस बात का खतरा मौजूद रहता है कि मकामी तौर पर जो मौजूद इंतहा पसंद हैं वो उनका आलायकार बन सकते हैं। जैसे कि गुज़श्ता दिनों में शुरू में हमने देखा था कि कुछ तंजीमों की तरफ से, कुछ इंतहा पसंद लोगों की तरफ से दाइश के साथ वफादारी का अहद भी किया गया था। आप ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है उसके पस मंजर में दाइश के साथ हमदर्दी रखने या उनके मकामी शिद्दत पसंदों के साथ शामिल होने के इम्कान क्या हैं?
अब सबसे पहले तो बात आप ये देखें जी कि क्या हम ये समझते हैं कि जब जब कोई भी ये कहता है कि पाकिस्तान में दाइश की मौजूदगी है तो वो किस तरह से मौजूदगी है? क्या पाकिस्तान से बाहर से लोग आए हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर अपना असर और रसूख बढ़ा रहे हैं, या ये ऐसा है कि हमारे अपने पहले से जो दहशतगर्द मौजूद है उन्होंने अभी अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लिया है, या उन्होंने अपनी अपनी लॉयल्टीज चेंज कर लिया है, या वो अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से निकल कर दाइश में शामिल होना शुरू हो गए हैं, या किसी एक दहशतगर्द ग्रुप से निकल कर दूसरी दहशतगर्द ग्रुप के वो लॉयल्टीज उनके साथ चली गई हैं। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक फॉरनर्स का पाकिस्तान के अंदर इंग्रेस है वो तो बहुत ही लिमिटेड होगा, तो बहुत कम होगा। ज़्यादा इम्कान इस बात के हैं कि यहाँ पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अंडर प्रेशर आया है और उसमें स्प्लिंटर ग्रुप्स बने हैं, तो वो स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं वो अब दूसरी राह तलाश कर रहे हैं और उनको दाइश में एक ऐसा इदारा नज़र आ रहा है, एक ऐसे ग्रुप नज़र आ रहा है जहाँ पे जिसको वो ज्वाइन करके अपने मज़मूम अजायम जो है उनको जारी रख सकते हैं। क्योंकि आप इस बात का ख्याल रखें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में उनके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका तमाम टेररिस्ट की इकोनॉमी और उनके तमाम जो बाकी कार्रवाइयाँ थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं, और इसलिए अब उन इनकी जो यूनिटी है या उनकी मौजूदगी है एज ए यूनिफाइड ग्रुप और उनकी जो काबिलियत है एज ए यूनिफाइड ग्रुप एक दहशत फैलाने की या नुकसान करने की, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो अब वो नई राहें तलाश कर रहे हैं और दाएश जो है वो उनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव क्या कहना चाहिए ऑप्शन है जिसमें वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और आर्मी को और मिलिट्री को अब ये करना पड़ेगा कि ये जो इनका लिंकअप है, जो जो तहरीक तालिबान के जो लेट्स से डिजर्टर्स कह लें या उनको छोड़कर जाने वाले लोग हैं जो दाइश में शामिल होने वाले हैं, इन इस लिंकअप को रोका जाए। और इस तरह से रोका जा सकता है कि जितने भी इनके इस साथ हमदर्दियां रखने वाले रिलीजियस लोग हैं या मौलवी हजरात हैं जो कि इनको ज़्यादा सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या एलिमेंट्स हैं जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और रिक्रूटमेंट के तौर पर इनको सपोर्ट करते हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको बिल्कुल जैसे कहते हैं इंग्लिश में कि दे मस्ट बी बट मस्ट इंडिपेंडेंट इवन मस्ट इंडिपेंडेंट बट, इनको इससे पहले कि ये कोई इतनी बड़ी क्या कहते हैं शक्ल इख्तियार कर लें कि हमारे लिए बहुत बड़ा ये ईविल बन जाए। तो जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान पनप कर बहुत बड़ा थ्रेट बन गया था हमारे लिए, हमें ये हर वक्त यही कोशिश करनी चाहिए कि दाइश को किसी भी सूरत पनपने ना दिया जाए, और उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनके जो फाइनेंसर्स हैं, उनके जो रिक्रूटर्स हैं और उनके जो लिंकअप्स हो रहे हैं दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ, उन तमाम को फौरी तौर पर रोकना चाहिए।
अच्छा बगैर साहब, एक और वाक्या हुआ पाकिस्तान के शुमाल मगरबी शहर पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्द हमले में हलाक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन की तंजीम के एक अहम अहदेदार को मुसल्ह अफराद ने अगवा कर लिया है। आर्मी पब्लिक स्कूल में बना जब बच्चे वहां पर शहीद हुए तो शोहदा और गाजी फोरम के राबता कार कैसर अली को हफ्ते के रोज अपने बड़े भाई के हमरा मर्दान से पेशावर वो आ रहे थे कि मोटरवे पर नौशहरा की हदूद में नामालूम मुसल्ह अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया। ये हम अपने सुनने वालों को भी याद कराते चलें कि गुजश्ता साल 16 दिसंबर को तालिबान शिद्दत पसंदों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला करके वहां 134 बच्चों समेत 150 से ज्यादा अफराद को हलाक कर दिया था। तो बगैर साहब ये बताइएगा कि अब इस तरह के जो वाकयात हैं, जाहिर है कि अगवा के इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन खास तौर पर इस सारे तनाजुर के अंदर जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल काफी तवज्जो का मरकज भी रहा है और अभी तक जाहिर है कि जितना बड़ा वहां पर सानिया हुआ उससे शायद कभी भी पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान की तारीख की नजर हट नहीं सकती, तो आपके ख्याल में इसके मुहरकात क्या हो सकते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं इस तरह के अगवा करके जिसका खास तौर से आर्मी पब्लिक स्कूल से ताल्लुक हो?
वैसे अब आपकी आवाज तो बिल्कुल कट गई। अच्छा
बड़े साहब, मैं दोबारा सवाल करूं, आप आपने
अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो मैं आपको ये
जी, आप मैं आपको सुन सक रही हूं।
जी बिल्कुल। देखिए, ये अभी तक जो टोटल थ्रेट है टेररिज्म की, ये मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा लीडर है इनका, मुल्ला फजलुल्ला, वो अभी तक कुनर और नूरिस्तान के इलाके में मौजूद है, और मुबैना तौर पर उसको ना सिर्फ ये कि NDS जो कि अफगान इंटेलिजेंस है उसकी मदद हासिल है, बल्कि रॉ जो कि इंडियन इंटेलिजेंस है उसकी भी मदद हासिल है। तो उनको बहुत ज़्यादा शिकस्त हुई है
अच्छा
एजेंसी और तेरा वैली में से इनको सबको बाहर निकाल कर वो रास्ता पाकिस्तान में एंटर होने का या खैबर एजेंसी और पेशावर में एंटर होने का वो रास्ता बंद कर दिया गया है। इसी तरह से नॉर्थ वजीरिस्तान में शवाल के इलाके तक इलाका क्लियर कर लिया गया है और अब आखिरी दमों पे है ये ऑपरेशन। तो उनको ये डिफीट्स तो हुई हैं मगर बहरहाल वो 100% अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, और उनके लोकल जो फैसिलिटेटर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, वो तो अभी भी मौजूद हैं, और कभी इम्कान ये भी है कि इनके स्लीपर सेल्स भी मौजूद होंगे। तो गाहे बगाहे ऑल्दो इनकी कमर टूट चुकी है, मगर गाहे बगाहे हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये अपनी हरकतें करते रहेंगे, और इस किस्म के कार्रवाइयाँ की जैसे वो कैसर अली साहब को इन्होंने
बगैर साहब की आवाज भी कट गई है, मेरा ख्याल है कि बगैर साहब की क्या लाइन ड्रॉप हो गई? जी बगैर साहब से हम ही अभी बात करते हैं। उस वक्त तक हम अपने सुनने वालों को ये बताते हैं कि अभी बगैर साहब जो बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि मुल्क में जो ज़र्ब अज़ब के नाम से एक ऑपरेशन या कार्रवाई शुरू की गई है फ़ौज की तरफ से शिमाली कबायली इलाका जात में और खैबर एजेंसी में, शिमाली वजीरस्तान में ख़ास तौर से, वो कहते हैं कि उसके बहुत मौसर हद तक रिजल्ट सामने आए हैं, बहुत सारे दहशत गर्दों को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि बहुत सारे दहशत गर्द ये भी कहा जाता है मुबैना तौर पर कि वो पाकिस्तान छोड़कर सरहद पार करके दूसरे मुल्क में चले जाते हैं और वहां जाकर अपनी कार्रवाइयां करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि इस सिलसिले में भी मुल्कों के दरमियान आपस में राबता रहता है कि इस तरह की आमदोरफ्त को रोकने के लिए क्या सूरत हाल अपनाई जानी चाहिए। और ये अभी हम जो बात कर रहे थे कि वो जो पाकिस्तान के पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से ये बात थी, जो शोहदा और गाजी फोरम था, आखिर उसके ये जो एक राबता कार हैं उनको अगवा करके क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, जबकि इन इलाकों علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں بھی مکمل طور پر عمل میں لائی جا رہی ہیں. تو اسی کے محرکات بتا رہے تھے بریگیڈیئر صاحب جب ان سے ہماری لائن کا رابطہ منقطع ہو گیا. اور اب ہم ابھی بات ہمیں کرنا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے جی پاکستان سے ہمیں ابھی جوائن کریں گے ڈاکٹر رسول بخش رئیس بھی, ان کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بھارت سے ابھی بات کریں گے. جیسا کہ آپ سے کہا راونی ٹھاکر ایک دانشور ہیں, وہاں دلی یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں جب تک. لیکن ابھی ہمارے ساتھ پھر بگڑے صاحب موجود ہیں. تو بگڑے صاحب اب آپ سے مجھے کچھ سیاسی منظر نامے کی ہم بات کر لیتے ہیں. قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 122 میں اتوار کو ہونے والے ضمنی انتخاب کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کامیاب ہو گئے. نجی ٹیلی ویژن نے ایک نے دعویٰ کیا ہے کہ سردار صاحب کو 75,000 سے زائد ووٹ ملے, جبکہ ان کے حریف اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علیم خان کو 72,000 سے زائد ووٹ ملے. تاہم قومی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ قومی اسمبلی کی اس نشست کے ساتھ خالی ہونے والی جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی نشست تھی, اس کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہاں پر کامیاب ہو گئے ہیں. اور محمد شعیب صدیقی صاحب, اب یہ ہم بات کرتے ہیں سیاسی منظر نامے پر ضمنی انتخابات کے نتائج کو دیکھتے ہوئے. برسر اقتدار پارٹی کی اور پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں یہ معمولی اکثریت سے ووٹوں کی جیت حکمران جماعت کے لیے کیا پیغام دیتی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ آپ بگڑے صاحب بتائیے گا ایک بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس حلقے کے لیے جب تحریک چلائی جا رہی تھی, انتخابی مہم چلائی جا رہی تھی, تو اس میں دونوں جماعتوں کی طرف سے بہت بھرپور اور بہت بھاری بھرکم شرکت بھی ہوتی رہی, بہت بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے. اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بے پناہ پیسہ بھی خرچ ہوا. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فرمائیے گا کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے حکومتی برسر اقتدار جماعت کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی, کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا ضابطے ہونے چاہیے؟
جی دراصل اس میں تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں جن کے اوپر ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر پاکستان میں, خاص طور پر لاہور میں, پاکستان مسلم لیگ نے اپنی جو فتح ہے این اے 122 پہ, اس سے بے انتہا خوشیاں منائی ہیں, اور سارا فوکس جو اس الیکشن کا, بائی الیکشن کا تھا, وہ صرف این اے 122 پر ہی مرکوز رہا ہے. جتنے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے کوریج کی ہے این اے 122 کی, اتنی کوریج کسی اور حلقے کی نہیں کی گئی. بھائی میرے نزدیک پاکستان مسلم لیگ کے لیے ایک بہت ہی یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے اور ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے, کیونکہ اگر تین الیکشن دیکھے جائیں, ایک اوکاڑا میں اور دو لاہور میں, تو انہوں نے صرف این اے 122 کا لاہور میں الیکشن جیتا ہے, پی پی 147 کا الیکشن وہ ہار گئے ہیں, اور اوکاڑا میں بھی جو 144 کا الیکشن تھا وہ بھی وہ ہار گئے ہیں. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ان کی پرفارمنس کو اتنی بہت زیادہ اچھی نہیں رہی ہے 2013 کے مقابلے میں. سردار ایاز صادق صاحب بہت بڑے آدمی ہیں اور وہ اس دفعہ بھی کامیاب ہوئے ہیں, مگر ان کی جیت کی جو مارجن ہے وہ 2013 کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہے, اور یہ 2-3-4 ہزار کے جو ووٹس ہیں یہ تو سوئنگ ووٹس کسی بھی وقت کسی بھی سائڈ پہ جا سکتے ہیں. اور اگر جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سب تھوڑا جو اور لگاتے اس این اے 122 میں, یا اپنی موجودگی ظاہر کرتے الیکشن ڈے پہ, تو شاید یہ فرق بھی ختم ہو جاتا. اور بہرحال ان الیکشن سے ایک بات تو واضح ہے کہ یہ بہت ہی کنٹرولڈ الیکشن تھے, ان میں دھاندلی کے کوئی واضح سائنس نظر نہیں آئے, اور میرے خیال میں بائی اینڈ لارج ہم سب کو یہ ریزلٹس جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور دھاندلی کی گوشت کی وجہ سے انگلش میں کہتے ہیں ٹمچی پٹ ٹو ریسٹ, اب یہ دھاندلی کا لفظ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور ہمیں آگے چلنا چاہیے. دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کی جو الیکٹوریٹ جو ہے وہ اب دھاندلی فتیق, اگر آپ کوئی لفظ یا ٹرم ہم استعمال کریں, تو اب دھاندلی فتیق کے وہ شکار ہو رہے ہیں. اور اب جو بیسٹ یہ ہوگا کہ جو چار حلقے جن کے اوپر عمران خان صاحب نے بہت ہی اعتراض کیا تھا, ان چاروں میں الیکشن ہو جائیں, ایک میں تو ہو گئے, اور جو بھی ریزلٹ آئے وہ ساری قوم اس کو ایکسیپٹ کرے اور آگے چلے. وی مسٹ موو فارورڈ ناؤ, ابھی یہاں پہ ہمیں اٹکنا نہیں چاہیے, اور ہمیں اب ایک ایسا نظام وضع کرنا چاہیے جو کہ اس دفعہ اس بائی الیکشن میں نظر آیا ہے, جس میں جینوئنلی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. الیکٹورل ریفارمس کمیشن جو ہے وہ اپنی سفارشات دے, اور ان الیکشن ریفارمس کو, الیکٹورل ریفارمس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے, اور اس کے لیے میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کو مکمل طور پر जो है इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी बनाकर उसको तमाम इख्तियारात देने चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर ये सिलसिला हम करते हैं तो पाकिस्तान के आइंदा इलेक्शन के लिए ये पीटीआई की और इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। बहरहाल मुस्लिम लीग नून को अभी ये सोचना चाहिए कि लाहौर और पंजाब जिसको वो अपना घर समझती है अब इतना बड़ा घर नहीं है। पीटीआई में एग्जॉस्ट बट देर नॉट डाउन एंड देर नॉट आउट।
अच्छा, आप ये समझते हैं बगेर साहब, आपके जिस सारा सियासी मंजरनामा जो देखते हैं पूरे मुल्क के अंदर आपको नजर आ रहा है, चाहे उसमें कराची की सूरत हाल शामिल हो, चाहे सिंध की सूरत हाल शामिल हो और मुख्तलिफ सूबों की, खैबर पख्तूनख्वा की, इस सारी सूरत हाल को देख कर क्या आप समझते हैं कि कौमी सतह के ऊपर कोई ऐसी चीज या ऐसी सूरत हाल पैदा हो ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि किसी भी तौर आगे मामले को लेके चला जाए? एक क्विक कॉमेंट, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। आप समझते हैं कि अब इनमें रिकंसिलिएशन कौमी सतह पर कोई हो सकेगी और कोई मुमकिन नजर आती है?
जी, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि अभी ढांचे फटीग हो चुकी है इलेक्टोरेट में, अभी वो इससे बहुत ज्यादा इसके ऊपर भी और अपना टाइम जाया नहीं करना चाहते। रिकंसिलिएशन इस तरह से होना चाहिए कि इन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को मिलकर, पार्टीज को मिलकर एक जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए और ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जो सबको कबूल हो और जिसमें ये यकीन किया जाए कि जो इलेक्शन होंगे हमेशा फ्री और फेयर होंगे। जब ये बात यकीनी हो जाएगी तो जो रिकंसिलिएशन जिसकी आप बात कर रही हैं वो ऑटोमेटिकली ही बीच में आ जाएगी। और मेरे ख्याल में अगर हम इलेक्शन कमीशन को ऑटोनोमस और टोटली इंडिपेंडेंट बना दें तो जो बार बार फौज के सर क्या कहना चाहिए सुपरविजन में तमाम इलेक्शन करवाने पड़ते हैं और जो इलेक्टोरल डॉक्यूमेंट्स हैं और वोट्स हैं इनकी गिनती जो है इनकी मूवमेंट जो है वो सब फौज कर रही है, तो फौज अब क्या क्या कुछ करेगी?
अच्छा जी, बिल्कुल, इसका मतलब है कि निजाम को मजबूत करने की जरूरत है
ताकि वो इलेक्शन को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फ्री और फेयर तौर पर कंडक्ट कर सके।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मालिक हमारे साथ थे। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का, आपके कमेंट्स का बेहद शुक्रिया, आपके साथ मेरी फिर भी बात होगी। और अब हम इजाजत लेते हैं ब्रिगेडियर साहब से, और अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से एक और बहुत मारूफ नाम है और मुमताज तजिया का, डॉक्टर रसूल बख्श रही साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही?
जी बिल्कुल आ रही
है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरतेहाल के बारे में, कल का जो ज़िमनी इंतखाबात हुए और खास तौर पर हलका 122 में जिस तरह की सूरतेहाल सामने आई, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि अब सियासी सतह पर कोई सूरतेहाल ऐसी पैदा होगी कि तमाम की तमाम सियासी जमातें जो हैं, बरसरे इक्तदार पार्टी भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और दूसरी भी सियासी पार्टियां जो मुल्क में मौजूद हैं, वो किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी बगैर किसी, जिसे कहना चाहिए, ज्यादा इंतशार के या सियासी अफरा तफरी के? किस तरह से आप आने वाले दिनों को देखते हैं इस ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद? डॉक्टर रसूल बख्श रही साहब, डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं मुझे? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब की शायद लाइन ड्रॉप हो गई है, तो अब हम बात, चलिए ये बात की है तो चलिए आपको मैं उस वक्त तक अब तक तफसीली ये रिपोर्ट बताती हूँ कि क्या सूरत हाल रही थी कि कौमी असेंबली के हल्के एन ने 122 में जी मेरे प्रोड्यूसर कुछ मुझे बता रहे हैं, मैं अभी, अच्छा जी जी डॉक्टर साहब,
तो ये जो नए धड़ेबंदी वजूद में आई है उससे लगता ऐसा ही है कि मुकाबला पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में होगा, और जो कल ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं लाहौर में वो इस बात का तकाजा करेंगे कि दोनों सियासी जमातें अपने आप को ज़्यादा मुतहद करें और ज़्यादा मुतहरक करें अपने वर्कर्स को, और जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके लिए इस तरह तैयारी करें कि जो लोकल इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं उनके साथ, दीगर सियासी जमातों के साथ उनके अलायंस एंड कोलिशंस क्या होती हैं। तो इंतशार तो नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात जो बहुत अहम समझे जाते हैं पाकिस्तान की तारीख में और खसूसी तौर पर जो ज़िली सियासत है और शहरों की सियासत है, एक बिल्कुल بالکل نیا ٹیئر ہے, تیسرا ٹیئر ہے حکومت کا, تو اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں میدان میں ہوگی, مقابلہ ہوگا, سخت ہوگا, انتشار نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل موبلائزیشن ہے, سیاسی تحریک ہے لوگوں کے اندر, اور لوگوں کو سیاست میں لانا, ان کی شمولیت میں زیادہ اضافہ کرنا, یہ تمام چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی اور سامنے نظر آئیں گی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو بہت اہم موضوع پہ ہمیں بات کرنی تھی اور ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا راونی ٹھاکر جو کہ دلی سے دانشور ہیں, ایک ابھی تک ان سے رابطہ تو ہمارا نہیں ہو سکا, لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنے اس موضوع پہ بات ضرور کریں گے. ممبئی میں پاکستان کے ایک سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی بک لانچ کی تقریب منسوخ کرنے سے انکار پر شیو سینا کے ایکٹیوسٹ نے آبزرورز اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین سدھیندرا کلکرنی کے چہرے پر سیاہی تھوپ دی. چیئرمین کلکرنی کہتے ہیں کہ ان کی فاؤنڈیشن فارن پالیسی کے لیے ایک تھنک ٹینک کا کردار ادا کرتی ہے اور کتاب کی مجوزہ تقریب پروگرام کے مطابق ہوگی. انہوں نے کلکرنی صاحب نے کیا بتایا کہا ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
10-15 شیو سینی کے انہیں گھیر لیا اور باہر آنے کے لیے کہا. جیسے ہی میں باہر آیا تو مجھے پکڑ لیا انہوں نے اور پکڑ کر نعرے بازی اور گالی گلوچ شروع کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو آرڈر کیا تھا کاریکرم رد کرنے کے لیے, آپ نے نہیں مانا تو دیکھیے ہم کیا کر سکتے ہیں, تو مجھ پر کر دیا ہے.
یہ آپ چیئرمین کلکرنی صاحب کو سن رہے تھے, جبکہ سابق وزیر خارجہ قصوری صاحب نے بھی اس واقعے پر ناخوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اس دورے کا مقصد تو دراصل امن اور محبت کا پیغام دینا ہے. وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں, پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کی رائے لیتے ہیں اور ہمارے پروڈیوسر مستقل کوشش کر رہے ہیں کہ دلی یونیورسٹی سے ممتاز دانشور راونی ٹھاکر سے بھی بات کر لی جائے. تو آئیے پہلے سنتے ہیں خورشید قصوری صاحب نے کیا کہا.
پیغام یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ پاکستان اور بھارت, میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 9 مرتبہ یا جنگ کر چکے ہیں, جنگ کے قریب پہنچ چکے ہیں, جنگ کے دہانے پہ آ چکے ہیں. اور پھر میں نے اس میں یہ بتایا ایسے ملک جب ان کو پازیٹو لیڈرشپ ملے, جب عوام کو ایک مثبت پازیٹو پیغام دیا جائے تو کتنی جلدی حالات بدل جاتے ہیں.
یہ تھے دونوں صاحبان کے, آپ نے پیغام بھی سنے جو کہ انہوں نے اس موقع کے بعد, اس خاص واقعے کے بعد جب شیو سینا نے کہا, اور ظاہر ہے کہ اس تمام ٹیلی ویژن میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر وہ تصویر بھی دکھائی گئی جس میں کلکرنی کے صاحب کے چہرے کو انہوں نے بالکل کالے رنگ سے پینٹ کیا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے گا ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب کہ سرحدوں پر فائرنگ, اس کے نتیجے میں کشیدگی, دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ, سرحدوں پر خراب صورتحال, چلیے اس بارے میں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے برسا بر سے یہی تناؤ اور یہی کشیدگی چل رہی ہے, لیکن اب خاص طور پر ادب اور فن کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان رابطوں پر پابندی لگانے کی صورتحال کے بارے کو آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ یہ امن دشمن طاقتیں ہیں جو انتہا پسند تنظیموں سے ہندوستان میں تعلق رکھتی ہیں. اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھیں اور ان کی طاقت کے لحاظ سے دیکھیں اور ان کا ریکارڈ دیکھیں ماضی میں, تو میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان میں اس قسم کے عناصر ہیں ان سے کہیں زیادہ وہ طاقتور ہیں. پاکستان میں ہم نے ہندوستان کے اسکالرز کی, ہسٹورینز کی, اور اس قسم کے پوزیشن رکھنے والے لوگوں کی ہم نے بھی تقاریب کتب کی ہے اور یہاں پہ لیکچرز ارینج کرتے ہیں, ٹاکس کرتے ہیں, بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے عزت کا مقام ہے. ایک طریقہ جو ساری دنیا نے اختیار کیا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس خطے میں اختیار کریں کہ فن کو, ثقافت کو, مشترکہ اقدار کو, مشترکہ تہذیبی روایات کو جو جوڑتی ہیں لوگوں کو, ان کو بروئے کا لا کر امن کے لیے ہم ماحول پیدا کریں. لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس کتاب کی تقریب کے سلسلے میں ایک ایسی آرگنائزیشن جس کی کہ عالمی حیثیت ہے, آبزرورز ریسرچ فاؤنڈیشن کی, اور اس کے علاوہ یہ کتاب نہ ہندوستان کے خلاف ہے نہ ہندوستان کو ختم کر سکتی ہے, بلکہ یہ ایسی کتاب ہے اور قصوری صاحب نے ایسا کردار ادا کیا ہے تاریخی طور پہ جو بہت کم لوگوں نے ادا کیا ہے. یہ ایک سٹیٹس مین کے طور پر ابھرے ہیں, ثابت کیا اپنے آپ کو کہ جنہوں نے ایک امید پیدا کی ہے, جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں, جو کچھ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. امید اس بات کی کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. وہ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے تاریخی طور پر شواہد کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ یہ لکھا ہے اس کتاب میں کہ ہندوستان اور پاکستان ایک پرامن تصفیے کے انتہائی قریب تھے, اور اگر انتہائی قریب ماضی میں تھے تو مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں, اور مستقبل کے رہنما وہیں سے شروع کر سکتے ہیں کہ جہاں پر پرویز مشرف صاحب اور واجپئی کی حکومت صاحب نے چھوڑا تھا. تو یہ اسے ایک امید بنتی ہے, اور یہ امید ان طاقتوں کو جہاں بھی ہوں, پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں, کہ کیا یہ کشمیر کا مسئلہ ہمارا جو تاریخی موقف ہے ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو, اس سے ہٹ کر بھی کوئی حل سامنے آ سکتا ہے, تو اس سے وہ خائف نظر آتے ہیں اور وہ پھر اپنی نفرت کا اظہار اس قسم کے ہتھکنڈوں سے کرتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, ایک زمانے میں پیپلز ڈپلومیسی کا کانسیپٹ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے لیے سامنے آتا تھا, امن کی تحریک چلائی جاتی تھی, امن کی آشا کی بات ہوتی تھی, لیکن اب کچھ عرصے سے ایسا لگتا ہے کہ سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ نے بھی اپنی کوششیں کم کر دی ہیں. کیا واقعتاً ایسا ہے؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ جو سول معاشرہ ہے اس کی جو خصوصیت ہوتی ہے یا اس کا ایک کردار ہے, وہ مایوس نہیں ہوتا, وہ آگے بڑھتا ہے, ناکامیوں سے سبق سیکھتا ہے. وہ لوگ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن, بھائی چارہ, بہتر تعلقات, جنگ کے تمام پہلوؤں پر نظر اور ایسے عوامل کا تدارک جس سے کہ جنگی جنون ملکوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے, جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ ابھی تک زندہ ہیں, ابھی تک کام کر رہے ہیں. لیکن چونکہ جب سے مودی صاحب کی حکومت آئی ہے اور اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں, شیو سینا, فلاں سینا, فلاں, یہ سینا کا مطلب فوجی ہوتا ہے, یہ جو فوجی لشکر وہاں پہ اس قسم کے بنے ہوئے ہیں جنہوں جو تشدد پر یقین کرتے ہیں اور تشدد خصوصی طور پر جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں, تو وہ دندناتے پھرتے ہیں. وہ ایک بہت بڑی کنسٹیچوئنسی ہے مودی صاحب کی, تو انہوں نے ہر قسم کے جو ثقافتی تعلقات ہیں ان کے اوپر پہرا لگا دیا ہے کہ یہ نہیں ہم ہونے دیں گے. غلام نبی صاحب جو ایک بہت بڑے سنگر ہیں غزل کے, اور غزل ایک ایسا موسیقی کا صنف ہے جو ہندوستان میں بھی بازاق لوگ پسند کرتے ہیں, پاکستان میں بھی بازاق لوگ پسند کرتے ہیں, تو اس کا بھی انہوں نے بمبئی کے اندر نہیں ہونے دیا. آخرکار پھر دلی والوں کو جوش آیا اور انہوں نے جرت پکڑی اور دلی میں انہوں نے ان کی تقریب منعقد کرائی, اور اس تقریب, اس کتاب کی ایک تقریب دہلی میں بھی ہو سکی ہے, ہو چکی ہے. تو اس سے یہ سبق تو ہم حاصل نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کے اندر سب لوگ ایک جیسا سوچتے ہیں. اس علاقے میں, بمبئی میں, اس علاقے میں شیو سینا اور یہ لوگ کافی غالب ہیں, اکثریت تو نہیں رکھتے, لیکن انہوں نے جو ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ غلبہ حاصل کیا ہوا ہے, اور یہ پھر وہاں پہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا تدارک کرے, یہ قانون کے دائرے میں ان کو لایا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہندوستان کی صحیح طریقے سے ترجمانی نہیں کرتے.
اچھا, ہم ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ہے آپ سے. میرا, ہماری خواہش تو بہت تھی کہ راونی ٹھاکر صاحبہ, جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آئیں گی, اور انہوں نے خاص طور سے اس بات میں دلچسپی کا بھی اظہار کیا تھا کہ وہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہیں, یہ آج کی جو بک لانچنگ کے سلسلے میں صورتحال سامنے آئی. اب آپ ڈاکٹر صاحب, آپ سے میرا اس سلسلے میں آخری سوال یہ ہے کہ دونوں ملکوں کا میڈیا جو ہے, ظاہر ہے کہ میڈیا آج کل بہت پاورفل, ایک طاقتور چیز ہے, ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک کے میڈیا کو ایک ملک کو دوسرے اور دوسرے ملک کے لوگوں میں افہام و تفہیم اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے؟
نہیں کر رہا ہے. دیکھیں, یہ شروعات تو ہندوستان میں ہوئی کہ ہمارا میڈیا کسی حد تک کافی آبجیکٹیو بھی تھا, اور ہم ہندوستان کے گانے بھی دکھاتے ہیں, پلے بھی دکھاتے ہیں, فلمیں بھی ہم نے عام کر دی ہیں میڈیا میں بھی, اور سینما ہاؤسز میں بھی میوزک ہم پسند کرتے ہیں, یہ سارے پاکستان کے اندر ہے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہندوستان کی کلچرل پروڈکٹ ہے, اس کو اون نہ کریں, بلکہ ایک کامن اونرشپ ہے ہمارا, ایک اپنا مشترکہ جو تہذیبی ورثہ ہے زبان اور ثقافت کے لحاظ سے, وہ جو عام فہم اردو ہندی ہے جس میں کہ جب لوگ بولتے ہیں تو اس میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا, لہجے کا ہو سکتا ہے, وہ تو ہندوستان کے اندر بھی ہے, پاکستان کے اندر بھی ہے اردو کے لحاظ سے. تو اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ تعصب پایا جاتا ہے, ہمارا میڈیا بھی معاشرہ بھی اس تعصب سے ثقافت کے لحاظ سے کافی پاک رہا ہے, کبھی تمیز نہیں کی انہوں نے. لیکن جو بھی واقعات ہوتے رہے ہیں, ممبئی اٹیک سے لے کے دہشت گردی کے واقعات سے لے کے بعد تک کے, ہندوستان کے میڈیا نے بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے پاکستان کو اوپر چڑھائی کی ہے, تو ایک رد عمل پاکستان کے میڈیا بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیدا ہوا ہے, وہ بھی پھر ہندوستان کو گھیرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں اور غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرتے. میڈیا کا نیشنلسٹک ہونا اس حد تک کہ جہاں پہ کہ پروفیشنل آبجیکٹیویٹی ختم ہو جائے, اور خصوصی طور پر ان دو ملکوں کے درمیان جہاں پہ کہ جنگیں بھی ہوئی ہیں, تاریخی طور پر تناؤ بھی رہا ہے, تو یہ کوئی مثبت کردار مجھے نظر نہیں آتا.
ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. ہم یہی ہماری خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ راونی ٹھاکر بھی ہمارا ساتھ دیتی جیسا کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا. ہمارے پروڈیوسر ابھی اس وقت بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہم ان سے آخری وقت پر بھی ایک کوئی کامنٹ ضرور لے لیں تاکہ ان کی طرف سے بھی بات ہو سکتی. لیکن بہر طور اب ہماری اس سیگمنٹ کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو اب ہم بات کریں گے اپنے مشرق وسطی میں کہ مختلف امور کے بارے میں اور بین الاقوامی امور کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. آپ دوسری جگہ بھی مصروف تھے پھر بھی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کا بے حد شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے, کچھ بین الاقوامی امور کی بات کریں گے اور کچھ مشرق وسطی کی بات ہوگی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے پروگرام کو سنتے رہیے.
ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے, دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ, عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی,
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. آپ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے, یہ ہماری اردو سروس کی ویب سائٹ ہے, اور بائیں ہاتھ پر آپ کو آڈیو اسٹریم کا جو لنک نظر آتا ہے, اگر آپ اس لنک کو سے سننا چاہیں تو ہماری نشریات کو براہ راست سن سکتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ پروگرام کو نشر ہونے کے بعد ہم سوشل میڈیا پر اور اپنی اسی ویب سائٹ پر اور پھر جہاں رنگ کے اپنے صفحے پر بھی پوسٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہمارے ان پروگراموں کو دیکھتے رہیے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تو آئیے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ ہم افغانستان میں, سمیع یوسف زئی افغانستان میں ہیں اور چونکہ وہ قندھار میں ہیں اور بعض اوقات افغانستان میں ٹیلی فون رابطہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, ہمارے پروڈیوسرز نے باقاعدہ کوشش کی کافی دیر تک کہ سمیع یوسف زئی سے ہمارا رابطہ ہو سکے, نہیں ہو سکا. لیکن ہماری آپ سے وعدہ ہے کہ کل کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ سمیع یوسف زئی سے ہم پھر بات کر سکیں اور افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی کوئی پروگرام جو تبصرہ اور تجزیہ ہے وہ آپ سے کر سکیں. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ لنڈن سے ہمیں اب جوائن کیا ہے ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں اور منظر وسیم ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا ممتاز نام ہے. السلام علیکم منظر.
جی وعلیکم السلام.
منظر صاحب آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لیے کافی ٹیلی فون لائنوں کا بھی پرابلم رہا اور ہمارے کچھ جو شرکا تھے اور تجزیہ کار تھے وہ کسی وجہ سے ہمیں جوائن بھی نہیں کر سکے. تو بہر طور اب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے سیگمنٹ آخری جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. پہلے سب سے پہلے شام کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں. صدر ولادیمیر روس کے صدر ہیں, انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن پر, جو روس کا سرکاری ٹیلی ویژن پر ہے, اس میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ شام میں روس کی مداخلت کا مقصد دمشق کی حکومت کو مستحکم کرنے کے سیاسی سمجھوتے کی راہ ہموار کرنا ہے. کیا امکانات ہیں اس بیان کی روشنی میں اس سیاسی سمجھوتے کے؟
جی, لگتا ہے کہ انہوں نے جو پہلے ایک سوچ رکھی تھی پالیسی, اس کو اس کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے یہاں پر. اور کافی دیر سے ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو روس کا یہی ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو بشار الاسد کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہی سٹیبلائز کریں اور یہی سے ہی یہاں سے آگے لے کے جائیں. اگر ہم 2008 میں یا اس سے ذرا پہلے چلے جاتے ہیں تو شروع میں جب بشار الاسد آئے تھے تو بہت کلیئرلی انہوں نے دو چار چیزیں کہی تھیں. ایک تو ریفارم کی بات کی تھی اور انہوں نے ریفارمز کرنی بھی شروع کی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ 2014, یہ تو 2008 کی بات ہے تقریباً, کہ انہوں نے کہا تھا 2014 کے الیکشن کے بعد وہ شاید الیکشن میں کھڑے نہ ہوں. اب 2014 تو گزر گیا اور جنگ اس سے پہلے شروع ہو گئی, اب 4.5 سال ہو گئے اس جنگ کو. اس کے بعد پروبیبلی اس طرح یہی کوئی کمپرومائز کی بات اگر یہ کر رہے ہوں گے روس کے پریزیڈنٹ, لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہ اپنا جو کنٹرول ہے وہ کنسولیڈیٹ کریں گے سیریا میں, اور یہ نہیں ہوگا کہ کسی اور کے حوالے کر دیں گے سیریا کا کنٹرول. سیریا کے اندر جو ہے سچویشن اس طرح کی ہے کہ اگر اس کو اس وقت کنٹین نہیں کر پائیں گے تو کافی مشکلیں بنتی جائیں گی, نہ صرف مغرب کے لیے بلکہ مشرق وسطیٰ کے لیے اور بلکہ روس کے لیے بھی, کیونکہ ان کا بھی جو مشرقی اور ایکچولی جنوبی جو بارڈر ہے چیچنیا اور اس طرف کا افغانستان اور یہ ایریا جو ہے یہ کافی زیادہ پرابلم میں رہتے ہیں اور اسی طرح کے مائنڈ سیٹ وہاں پر بھی ان کے روس کے خلاف جنگ کرتے رہتے ہیں.
اچھا منظر صاحب, یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں کافی گمبھیر اور سنگین صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے. جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, امریکہ ہے ایک طرف, اس کے ساتھ مغربی ممالک ہیں, دوسری جانب اب روس ہے, ایران ہے, چین نے بھی کہہ دیا ہے, یہ ایک دوسرے کے سامنے آئے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ, کچھ جگہوں پہ, اور حالانکہ کہا یہی جاتا ہے کہ داعش کے خلاف مل کر کام کر رہے ہیں, لیکن روس جو ہے وہ بشار الاسد کی جو کے خلاف مخالف قوتیں ہیں ان کو بھی ان کو نشانہ بناتا ہے, جبکہ امریکہ اور اتحاد جو ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں, ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک عجیب طرح کا وہاں پر گم و گو کسی شخص صورتحال ہے اور پیچیدہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اس تناظر میں داعش کا خطرہ سامنے رکھنے کے باوجود کیا آپ یہ اندیشہ بھی دیکھتے ہیں کہ سپر پاور کے درمیان, جو سپر پاورز ہیں ان کے درمیان محاذرائی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے پیدا؟
یہ کافی زیادہ, کیونکہ اگر ہم کل ہی برطانیہ کی جو ایئر فورس تھی اس نے ان کو, برٹش گورنمنٹ نے ان کو گرین سگنل دیا ہے کہ اگر کوئی رشین پلین کو آپ لاک ان کرتے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ کے رڈار کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر آپ شوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یا آپ کو خطرہ محسوس ہو تو آپ اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیں. اس بات کے اوپر روس نے آج ایکسپلینیشن مانگی ہے برطانیہ سے کہ یہ اس طرح کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیوں دی اور کیا یہ واقعی ایسی سچویشن ہے. اگر تو ایسا ہوتا ہے اور ایک بھی پلین شوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے روس کا تو کافی مشکل ہو سکتی ہے. ابھی کل دو تین دن سے ایک خبر چل رہی تھی کہ ترکی نے ایک جہاز جو ہے مار گرایا اور اس کی لیکن کنفرمیشن یا اس کی ڈینائل ابھی تک نہیں آیا روس کی طرف سے. تو اس سچویشن کے اندر اگر ایسی کوئی شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں برطانیہ یا کوئی اور ملک تو آئی تھنک کہ کچھ دنوں کے اندر ہی روس وہاں پر اتنا کنسولیڈیٹ کر لے گا کہ یہ ان کے لیے پاسبل شاید نہ ہو. اور اگر ایسی کوئی چھوٹی موٹی چپکلش شروع ہوگی تو وہ کافی جلد ہی پھیل بھی سکتی ہے, کیونکہ پچھلی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے نہیں تھا لیکن اب چین بھی اس کے اندر آہستہ آہستہ انکلوڈ کرتا جا رہا ہے اپنی جو فورسز ہیں ان کی سپورٹ جو ہے.
تو منظر آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ جیت چکے, آپ بالکل یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور سے ارد گرد کی ساری صورتحال کے اوپر آپ کی نظر ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روس اب ولادیمیر پوٹن کی قیادت کے تحت یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اپنے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ روس بھی اسی طرح کی سپر پاور ہے جیسے ایک زمانے میں اس کا غلبہ تھا, ابھی تک اس کا اسی طرح سے غلبہ ہے اور وہ مشرق وسطی میں ایک زیادہ گریٹر لیول کے اوپر اپنا کردار اور موجودگی ثابت کرنا چاہتا ہے امریکہ کے مقابلے میں؟
جی بالکل ایسا ہی, کیونکہ اگر دیکھیں امریکہ نے یہ جگہ چھوڑ دی تھی, اور ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دن پہلے سعودی ایک ڈیلیگیشن گیا تھا روس میں ملاقات کرنے کے لیے پوٹن سے, اور وہاں پر جو باتیں ہوئی تھیں اس کے بعد جو بیان آیا سعودی عرب کا وہ بھی اب بہت کلیئرلی بتا رہا ہے, ایک تو یہ کہ امریکہ جو ہے انہوں نے یہاں سے اپنے جو سفیر آف انٹرسٹ تھا اس کو یہاں سے تھوڑا سا پل آؤٹ کیا تھا تو ویکیوم بن گیا, جس کو کہ سعودی سے فل ان کرنے کی کوشش کی, اور سعودی ترکی اور قطر یہ لوگ جو تھے انہوں نے یہ ابھی پیس اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ سپورٹ کرتے رہیں گے فری سیرین آرمی کو, دیٹ مینس کہ دیٹ ول بی اگینسٹ رشیا اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے, تو یہ کافی زیادہ کمپلیکس ہو جا رہی ہے, ایک یا دو پلیئرز نہیں ہے اس میں,
مختلف لوگ ہیں جو
کوئی بھی جھگڑا ہو سکتا ہے,
جھگڑا ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ جو زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے جس کی طرف میں بات کر رہی ہوں کہ کچھ جگہوں پر مفادات ایک ہیں ان ساری بڑی طاقتوں کے, کچھ جگہوں پر ان کے مفادات ایک دوسرے کے بالکل الٹ جاتے ہیں. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے یہاں بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان سے, ان سے بھی ایک رائے لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کی دوسرے جو سوالات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر فیضان. پروفیسر فیضان آپ مجھے سن رہے؟
جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے روس کی شام میں جو اس وقت انگیجمنٹ ہے اور روس کی وہاں پر جو کاروائیاں ہیں اس کے بارے میں کافی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, نہ صرف امریکہ کی طرف سے بلکہ مغربی ممالک کی طرف سے بھی اور یورپی یونین کی طرف سے بھی. ابھی منظر صاحب اس سلسلے میں کافی تفصیل سے ہم بات کر رہے تھے. آپ یہ بتائیے گا کہ روس کی ان حالیہ کاروائیوں سے زمینی حقائق کس حد تک تبدیل ہوئے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
جی سب سے پہلے تو تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. یہ جو روس کی پریزنس ہے یا انوالومنٹ ہے مڈل ایسٹ میں, اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں چینج ہو چکی ہیں. اس میں بشار الاسد جو کہ اپنی حکومت کی آخری ہسٹریاں لے رہے تھے ان کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے, اور ایران کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے سعودی عرب کے مقابلے میں مڈل ایسٹ میں. تو وہاں پر جو بیلنس آف پاور تھا یعنی یہ قوتوں کا جو توازن تھا وہ خراب ہو چکا ہے یا بدل چکا ہے, اور اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ نے اپنے آپ کو پوری طرح ڈس انگیج کر لیا ہے, کیونکہ امریکہ کے وہاں پر جو مفادات ہیں وہ بہت گہرے اور بہت تاریخی ہیں, جس میں سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کا ریلیشن شپ ہے, اسرائیل کے ساتھ ہے, ایجپٹ کے ساتھ ہے, تو یہ اور جارڈن کے ساتھ ہے. جو یہ کمٹمنٹس ہیں امریکہ کی, امریکہ ان سے پیچھے نہیں ہٹے گا, لیکن اس کو ہم ایک بہت اچھی حکمت عملی کا نام بھی دے سکتے ہیں اور اس کو ہم ایک حماقت بھی تصور کر سکتے ہیں.
تو پروفیسر فیضان آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس وقت اسٹریٹجی ہے امریکہ کی, اور ظاہر ہے کہ اس میں گاہے بگاہے تبدیلی کرنے کی بھی کوشش کی گئی, گزشتہ دنوں بھی اس پر نظر ثانی کی گئی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ساری صورتحال جو سامنے آئی ہے کہ جہاں پر کھل کر روس سامنے آ گیا ہے, ایران سامنے آ گیا, چین کی بھی آپ کو انگیجمنٹ نظر آتی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس سارے تناظر کے اندر اپنی حکمت عملی میں مزید تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے؟
جی امریکہ کو ٹویک کرنی پڑے گی اپنی حکمت عملی, اور اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہاں امریکہ کو اور زیادہ الائنسز کو اکٹھا کرنا پڑے گا, خاص کر جو مغربی یورپین طاقتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, کیونکہ روس کا وہاں پر جو موجودگی ہے اور اس کے بعد یہ جو ایک کوریڈور بن گیا ہے ایران, عراق, سیریا, لیبنان اور اس کے ساتھ یمن جو ہے وہ بھی ڈیسٹیبلائز ہو چکا ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات کی گوازی کرتی ہیں کہ اس وقت جو دوسری عرب ریاستیں ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں, اور ان کا جو اعتماد ہے امریکہ پر اور اس کے اتحادیوں پر وہ متزلزل ہو جائے گا, اور جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان کی پالیسیز میں بھی فرق آئے. لیکن یہ بات بہت کلیئر ہے کہ ٹرکی اور سعودی عرب جو ہیں وہ روس کو مکمل طور پر ریزسٹنس دیں گے سیریا میں, اور ان کے لیے پیچھے ہٹنا جو ہے تقریباً ناممکن ہو جائے گا, اور ان کو امریکہ اور یورپین طاقتیں جو ہیں وہ ان کی سپورٹ کے لیے آئیں گی اور ایک نئی لائنز آف بیٹل جو ہیں وہ ڈرا کی جائیں گی.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ترکی کی, ابھی بات آپ نے کی, ظاہر ہے کہ ترکی کے بھی اس میں کافی چیزیں جو ہیں سٹیک پہ ہیں, مشرق وسطیٰ کے بہت سارے ملکوں کا, خاص سعودی عرب کا بھی آپ نے نام لیا, ظاہر ہے کہ اس خطے میں بہت ساری پراکسی وارز پہلے لڑی جاتی رہی ہیں مختلف ناموں سے, مختلف مقاصد اور مختلف مفادات کے تحت. امریکہ نے انقرہ میں پرامن مظاہرین کے خلاف ہونے والے ہولناک دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے, اور محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ترکی کے عوام خاص طور پر ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے. اس حملے کو بدترین دہشت گردی کا حملہ کہا جا رہا ہے جدید ترکی کی تاریخ کے اندر, اور ترکی کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ امن مارچ کے موقع پر اس سبق سیکھا ہے ترکی نے اور سخت قسم کے اقدامات کیے جائیں گے. منظر صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ ترکی نے جب سے کردوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تو تشدد کے اس طرح کے واقعات بار بار دیکھنے میں آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ تازہ ترین اور ہولناک واقعہ جس میں کوئی 97 جانیں چلی گئیں اور بے شمار لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں, اگر اٹھائے بھی جاتے ہیں اقدامات, سیکیورٹی کے سخت بھی کر دیے جاتے ہیں, تو بھی وہ کیا قیام امن کے لیے مؤثر ثابت ہو سکیں گے, جبکہ اس ساری پیچیدہ صورتحال میں جس میں ترکی اس وقت موجود ہے اور شام میں بھی اس کی انوالومنٹ ہے؟
جی, بہت مشکل لگتا ہے, کیونکہ اگر ترکی کے لیے بھی ایک عجیب سی مشکل ہے کہ اگر ایک طرف وہ کردوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو کرد جو ہیں وہ انڈیپینڈنس کی بات بھی کرتے ہیں, اور اگر کردوں کو اپوز کرتے ہیں تو آئی ایس آئی ایل ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, اور دونوں کا بیلنس رکھیں گے تو جنگ کنٹینیو رہے گی کافی دیر تک اور ختم نہیں ہو پائے گی. لیکن اس صورت کے اندر دیکھتے ہیں ہم کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کے جو ترکی ہے وہ آہستہ آہستہ سکن کیا جا رہا ہے اس کے اندر, اور اوائڈ کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں وہ کہ اس جنگ میں شامل نہ ہوں, لیکن لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی خاص آپشنز رہ جائیں گے. اور اگر یہ اس الٹیمیٹلی جس طرح انہوں نے کہا ہے ہارڈ ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں, اندر ان کی سچویشن دیکھتے ہیں پولیٹیکلی تو رجب طیب اردوان کی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ تھوڑی سی ڈیمینش ہو رہی ہے اور کافی فنگرز پوائنٹ کی جا رہی ہے ان کی طرف. اس صورت میں ان کو کوئی ہارڈ ایکشن لینا ہی پڑے گا, اور ہارڈ ایکشن وہ کیا لے سکیں گے, کیا وہ کردوں کے اوپر یلغار کریں گے یا پھر آئی ایس آئی ایل کے اوپر کریں گے یا دونوں پہ ہی کریں گے. اور اس پوری سچویشن کے اندر جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم فری سیرین آرمی کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کافی ایک مشکل فیصلے ہوں گے جو کہ ان کو ان قریب کرنے پڑیں گے. اور لیکن جب تک وہ ایسا کریں گے نہیں, تو اگر سپوز کریں ان کی گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے اور گورنمنٹ وہ لوز کر جاتے ہیں جو کمنگ الیکشن ہیں اس کے اندر, تو جو اگلی گورنمنٹ ہے اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکل حالات ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ترکی کے لیے ایک جس طرح کے ایک ایسا موقع آ گیا جہاں پر کہ اس کو ایک ڈیسائسو ایکشن لینا ہی پڑے گا الٹیمیٹلی, اور پروبیبلٹی ہے کہ اگر اور ان کو سپورٹ ملی یا کچھ ہوگا تو وہ اپنے کم از کم بارڈر کے ریجن کے اندر ایک ایسا زون بنانے کی کوشش ضرور کریں گے جہاں پر کہ کسی قسم کی ٹیررزم ایکٹیویٹیز نہ ہو سکیں.
جی, آپ نے یہ بات جب کی تو اس سے مجھے ایک اور بھی سوال نو فلائی زون کی بات میں کرنا چاہتی تھی, لیکن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جواب اس میں شامل کر سکیں. ایران کی طرف سے ایک خبر آئی ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ نے اس ابتدائی مسودہ قانون کی منظوری دے دی ہے جو حکومت کو, یعنی ایران کی حکومت کو عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے تاریخی جوہری معاہدے پر عمل درآمد کی اجازت دے دے گا. اس مسودے کے مطابق حکومت اس بات کی مجاز ہوگی, اس کو اختیار ہوگا کہ اگر دوسرا فریق یعنی جو امریکہ سمیت جرمنی سمیت 5 عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ہونے والا جو سمجھوتا ہے, اگر یہ فریق ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ معاہدے کا نفاذ کو روک سکتی ہے. اس مسودے کی حتمی منظوری اختتام ہفتہ تک متوقع ہے. پروفیسر فیضان, یہ فرمائیے گا کہ ایران کی پارلیمنٹ میں اس سمجھوتے کی منظوری کے مثبت نتائج آپ کیا دیکھتے ہیں, خود ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے؟
کہ ایران جو ہے وہ جو بین الاقوامی قوموں کی جو کمیونٹی ہے جو اس میں اس کی زیادہ مین سٹریم شمولیت ہوگی, جس کی وجہ سے نارمل ہوں گے حالات. اور امریکہ کا فائدہ اس میں یہ ہے کہ امریکہ کو اور مغربی طاقتوں کو فائنلی ایران کے اندر وہ راہداری مل جائے گی جس کے ذریعے وہ ان کی نیوکلیئر جو ترقی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, کہ وہ نیوکلیئر ویپنس جو ہیں یا نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, اور ایران کی جو اکانومی ہے وہ انٹیگریٹڈ ہو جائے گی ورلڈ اکانومی سے. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا ایران کو پھر جس کو کہتے ہیں کہ ایک روگ طاقت کے لحاظ سے وہ الگ نہیں ہوگا, اس کو پھر خیال کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے تجارتی اور اس کے دوسرے جو مفادات ہیں وہ منسلک ہوں گے دوسری طاقتوں سے. تو ایران کو زیادہ بیہیو کرنا پڑے گا, زیادہ اچھی اور رسپانسبل اور ذمہ دار ریاست کے طور پہ ابھرنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ وہ پراکسی وارز کی سیاست لڑے, چاہے وہ افغانستان ہو, پاکستان ہو, ایران ہو یا لبنان ہو. تو اس سے ایران کی انٹیگریشن جو ہے وہ اس کا فائدہ ہے امریکہ کو, اور اس کی اکانومی جو ہے وہ بھی کھل جاتی ہے امریکی پروڈکٹس کے لیے اور ویسٹرن پروڈکٹس کے لیے. ابھی بھی ایران وہ خریدتا ہے مگر انڈائریکٹلی, تو یہ ڈائریکٹ ٹریڈ جو ہے اسے ایران کی لیجیٹیمیسی بڑھے گی اور ہماری یعنی کہ امریکہ کی لیجیٹیمیسی بڑھے گی ایران کے اندر, اور ہم ان کے معاملات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے.
اچھا, دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ ایران نے طویل فاصلے تک زمین سے زمین پر مار کرنے والے نئے گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے, اور عالمی طاقتوں کے ساتھ جو جوہری سمجھوتا طے پایا ہے اس کے بعد یہ پہلا تجربہ ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی ایک قرارداد کے مطابق امریکہ ایران پر پابندی ہے کہ وہ ایسے بیلسٹک میزائل نہیں تیار کر سکتا جو کہ جوہری ہتھیار لے جا سکتے ہوں. ایران نے کہا ہے کہ اس کے میزائل کبھی جوہری بم لے کر نہیں جائیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جوہری مقاصد اس کے پیش نظر ہیں ہی نہیں. اور لیکن فوجی عہدیدار ملک کے میزائل پروگرام کو توسیع دینے پر زور دیتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں, منظر وسیم صاحب آپ سے سوال ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ایک طرف تو جوہری سمجھوتے کی بھی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف دوسرے جو دفاعی اس کا ہے میزائل کے پروگرام ہیں ان کو بھی وہ ترقی دے رہا ہے, تو یہ دونوں چیزیں کیا ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں اور اس سے ایران لوگوں کو مطمئن کرنا اس کا ممکن رہ سکے گا؟
ایکچولی سچویشن ایسی کہ ابھی تک وہ انہوں نے اس معاہدے کی طرف چل تو پڑے ہیں, جس طریقے سے اسکیپٹیسزم ہے مغرب میں ایسا ہی ایران میں بھی ہے, اور وہ بہت کانشیسلی چل رہے ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپشنز جو ہیں وہ ابھی ختم کر دیں سارے اور بعد میں ایک دم سے وہ دوبارہ سے ان کو ایکوائر نہ کر سکیں. ایسی سچویشن ہوئی تھی اگر ہم یاد کرتے ہیں قزم قذافی اور لیبیا کے ساتھ, کہ ان کو سرٹن چیزیں پہلے گیو اپ کرنے کے لیے کہا گیا اور پھر وہ ان کے ڈیفینس قابل نہیں تھا اس وقت تو اٹیک کر دیا گیا. یہی چیز ایران کے اور ایرانینز جو ہیں ان کے ذہن میں بھی ہے, اور وہ بہت کانشیسلی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈیفینس کو ویک نہیں کریں گے لیکن معاہدے کی پاسداری جو ہے وہ کرنا چاہیں گے وہ, کیونکہ بیسیکلی جو ہے ان کو ایک تو اکنامک بینیفٹس بہت زیادہ ہوں گے اس معاہدے کے, اور بہت کم چانسز ہیں انلیس کہ کوئی بہت بڑا مغرب کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن لیا جائے جس سے کہ ایران پرووک ہو جائے اور وہ نیوکلیئر آپشنز کی طرف جانے کی سوچے. میرا نہیں خیال کہ جو میری انفارمیشن اور جو ڈسکشنز وغیرہ ہوئی ایرانیوں کے ساتھ کہ ان کا کوئی ایسا مائنڈ سیٹ اس وقت ہے کہ وہ نیوکلیئر کی طرف مسٹ جائیں, لیکن حالات جو ہیں وہی ڈیفائن کریں گے کہ ایران آگے.
اچھا, میرا خیال ہے کہ منظر وسیم صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلیے, ہمارے آخری سوال کا وقت بھی آن پہنچا ہے. پروفیسر فیضان سے ہم اپنا آخری سوال کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, عراق میں حالیہ دنوں میں تشدد کے کئی واقعات کے بعد دگرے ہوئے لیکن کچھ کامیابیاں بھی نظر آئی. تازہ ترین یہ دعویٰ کیا گیا عراق کی فوج کی طرف سے کہ البغدادی کے قافلے پر ایک حملہ کیا گیا ہے اور ان کو کہیں پہنچا دیا گیا ہے. ظاہر ہے اس طرح کی پہلے بھی رپورٹیں آتی تھیں اور تردید بھی ان کی جاتی رہی ہے. عراق کی مجموعی صورتحال کے بارے میں اب آپ کیا کہیں گے؟ دو منٹ ہے ہمارے پاس.
جی, عراق جو ہے وہ بھی ایک مکسڈ اپ سچویشن ہے. وہاں پر کون کیا کر رہا ہے اس کے فوراً بتانا مشکل ہے. ہر کوئی یہ دعوے کرتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کے کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا. چاہے وہ عراق ہو یا شام ہو, ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر بہت سی طاقتیں نبرد آزما ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور وہاں سے کمیونیکیشن کا آنا اور ان کا ویریفائی کرنا بہت مشکل ہے. بہرحال اگر عراق کی فوج جو ہے وہ اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ آئسس کے ساتھ جنگ کر سکے یا اپنے آپ کو مینٹین کر سکے, تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. کہ جو اس سے پہلے جب میں نے طاقت کے توازن کا ذکر کیا تھا, طاقت کا توازن یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ دونوں طاقتیں جو موجود ہوں وہ ایک خاصے ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ ان کے درمیان ایک توازن پیدا ہو, اور اس توازن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نیگوشیشنز ہو سکتی ہیں, ریلیشن شپس بلڈ ہو سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دشمن کو چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو اس کو جانا پہچانا جا سکتا ہے, تاکہ اس کے بارے میں ایک قطعی حکمت عملی جو ہے اس کو وضع کیا جا سکے اور اس پر عمل کیا جا سکے. میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ عراقی فوج اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ وہ آئسس کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے, مگر سیاسی حل بدستور اپنی جگہ رہے گا. جب تک میجورٹی سنی جو ہیں عراق کے یا مینورٹی سنی جو عراق کے ہیں اور جو میجورٹی سنی ہیں سیریا کے, ان کو انٹیگریٹ نہیں کیا جائے گا سیاسی نظام میں, یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا انفارچونیٹلی. اور یہ وہ لمحہ فکر ہے جس پہ وہاں کے رہنماؤں کو, حکومتوں کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. میرا جو ایڈریس ہے وہ ایران, عراق, سیریا اور جو عرب ممالک ہیں ان سب کے رہنماؤں سے یہ التماس ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کوئی حل نکالیں.
بہت بہت شکریہ. بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ تھے, اور اب ہمارے پروگرام جہاں رنگ کا وقت بھی اب ختم ہو جاتا ہے. آپ نے جیسا کہ آج کے پروگرام میں سنا, آج بھی ہم نے کافی مختلف موضوعات کے اوپر بات کی, ہمارے ماہرین ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آپ ہمیں ایک بات کا افسوس ہے کہ ہمیں روانی ٹھاکر نے جوائن نہیں کیا, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھارت کی طرف سے ہمارے ساتھ بات کریں گی, لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی. باہر طور ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب سے ہم نے بات کی تھی. تو آئیے اب اس کے ساتھ ہی پروگرام کو ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میری آپ سے ملاقات ہوگی اس پروگرام میں دوبارہ کل. آپ سے جب تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.